बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 152 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف کانگریس پارٹی نے اتوار کو پورے ملک میں احتجاج اور ستیہ گرہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز معلوم ہوتا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے ہوارا آپریشن کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اور ایران کی واٹر پولو کی قومی ٹیم ایشین چیمپئن شپ مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف کانگریس پارٹی نے اتوار کو پورے ملک میں احتجاج اور ستیہ گرہ کیا۔ پارلیمنٹ سے کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی رکنیت ختم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف کانگریس کے کارکنوں اور رہنماؤں کا ملک گیر احتجاج جاری ہے، اور اتوار کو بھی کانگریس پارٹی نے پورے ہندوستان میں احتجاج اور ایک دن کا ستیہ گرہ کیا۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی سمیت سینئر کانگریسی رہنماؤں نے دہلی میں راج گھاٹ پر صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ستیہ گرہ کیا۔ دہلی کے ساتھ ہندوستان کی سبھی ریاستوں کے دارالحکومتوں میں کانگریس پارٹی کے دفاتر کے باہر کارکنوں نے ستیہ گرہ کر کے راہل گاندھی سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دہلی میں راج گھاٹ پر کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعظم مودی پر شدید زبانی حملہ کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ راہل گاندھی کو سچ بولنے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی بقول ان کے بزدل ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہم ملک کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، جتنے مقدمے بنانا چاہو بنا لو۔ وعدہ رہے کہ جمعرات کو ریاست گجرات کے شہر سورت کی عدالت نے کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کو مودی سر نیم کی مبینہ طور پر ہتک عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے اگلے ہی دن پارلیمنٹ کے سیکرٹریٹ نے ان کی رکنیت منسوخ کر دی اور آئندہ 8 سال تک کے لیے انہیں الیکشن میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا۔ حکومت ہندوستان نے دہلی میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے کینیڈا میں ہندوستانی سفارتی مشن اور قونصل خانوں کے سامنے خالصانی علیحدگی پسندوں کو مظاہروں کی اجازت دیے جانے پر سخت احتجاج کیا ہے۔ نئی دہلی میں ہندوستانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کینیڈین ہائی کمشنر کو طلب کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی پولیس نے سفارتی مشن اور قونصل خانوں کی سیکورٹی سے متعلق قوانین کو بالائے طاق رکھ کر مظاہرین کو وہاں آنے کی اجازت دی۔ حکومت ہندوستان نے کینیڈا میں اپنے سفارتی مشن اور قونصل خانوں پر مظاہرے کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ حکومت کینیڈا ہندوستانی سفارتکاروں اور سفارتی مراکز کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں کینیڈا میں ہندوستانی سفارت خانے کے سامنے ہندوستانی پنجاب کے علیحدگی پسندوں کے پرتشدد مظاہروں کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خط پی ٹی آئی کی پریس ریلیز معلوم ہوتا ہے۔ 24 مارچ کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر الیکشن کو ملتوی کیے جانے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 صفحات پر مشتمل خط ارسال کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے جوابی خط میں لکھا ہے کہ صدر کا مراسلہ یک طرفہ اور حکومت مخالف ہے، اور یہ خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پاکستان پر الزام لگایا کہ جماعتی وابستگی کی بنا پر آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو فراموش کر دیا اور نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور افراتفری کی کوششوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے خط کے لب و لہجے کی وجہ سے میں آپ کو جوابی خط لکھنے پر مجبور ہوا ہوں، اور آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو پنجاب میں الیکشن کرانے کی تاریخ دی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ شفاف و آزادانہ انتخابات کے لیے ماحول کب سازگار ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی تباہی کے لیے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ اور افغان سرزمین پر ان کے خفیہ ٹھکانے ختم کرانے کے لیے طالبان انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے سیکورٹی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے حالیہ دورے افغانستان میں تمام مسائل پر بات چیت کی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق افغانستان کی انصاف پسند خواتین کی تحریک نے اتوار کو کابل میں احتجاجی مظاہرہ کا اعلان کیا تھا، لیکن طالبان کے اہلکاروں نے مظاہرہ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس بات کی تصدیق احتجاج میں شامل خواتین نے کی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق طالبان انتظامیہ کے اہلکاروں نے احتجاج کرنے والی خواتین کو محاصرے میں لے لیا اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے علاوہ ان کی توہین بھی کی۔ اس کے علاوہ طالبان انتظامیہ کے اہلکاروں نے خواتین پر اسلحہ تان کر انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز افغانستان میں نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا تھا اور اس موقع پر متعدد بین الاقوامی اداروں اور افغان اور غیر افغان شخصیات نے طالبان انتظامیہ سے افغانستان کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں طالبات کی تعلیم کا سلسلہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے ہمارا آپریشن کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کارروائی میں 2 صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے فوجی بازو ابو علی مصطفیٰ بٹالین کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس گروپ کے ایک مجاہد نے نابلس کی شاہراہ پر واقع ہوارا چیک پوسٹ پر 2 صہیونی فوجیوں کو گولیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان میں فلسطینی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ مسجد الاقصیٰ کے غاصبوں کے مقابلے میں فلسطین کے استقامتی محاذ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کا ہاتھ بھی فلسطینیوں کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی سے خصوصی گفتگو میں حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی تشکیل سے لے کر اب تک، حتیٰ کہ اس سے پہلے کے دور میں بھی، لندن نے ہر جگہ اور ہر عالمی پلیٹ فارم پر غاصب صہیونیوں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں برطانوی وزیراعظم کی جانب سے نیتن یاہو کا خیر مقدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لندن فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں تل ابیب کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ حماس سمیت فلسطین کے دیگر استقامتی گروپوں نے بھی لندن میں نیتن یاہو کے پرتپاک استقبال کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی وزیراعظم کو غرب اردن اور غزہ کے عوام کے خلاف جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ہزاروں افراد نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں پھر مظاہرے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہفتے کی شب تل ابیب سمیت مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں تقریباً 200,000 افراد شریک تھے۔ صہیونی حکومت کے بدعنوان وزیر اعظم کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں مسلسل مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ رات ہونے والا مظاہرہ 12واں ہفتے وار مظاہرہ تھا۔ مظاہرین نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ اصلاحات کے نتیجے میں عدلیہ کے اختیارات کم اور مجریہ اور مقننہ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کو رشوت ستانی اور مالی بدعنوانیوں کے تحت مختلف مقدمات کا سامنا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی من پسند اصلاحات کے ذریعے اپنے خلاف قائم مقدمات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ذرائع سے یمن پر قبضہ کرنے اور تیل کی دولت پر تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یمن کے خلاف جنگ کے آغاز سے ہی جنگ یمن میں امریکہ کا کردار واضح رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کا محاصرہ ہمارے ملک کے خلاف جنگ کا اہم ترین حصہ ہے اور یمنی عوام کو ان کی قومی دولت کے استعمال سے محروم رکھنا بھی جارحیت کا حصہ ہے جو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ عراق میں امریکہ کے ایک فوجی قافلے پر شدید حملہ ہوا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ عراق کے صوبے بابل میں کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوجی قافلے کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی قافلے کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کو مغرب کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی کو جنگ کو طول دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ یوکرین کو بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فراہمی ماسکو کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس طرح جنگ کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطرات کے تدارک کے لیے روس اپنے ہمسایہ ملک بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار تعینات کر رہا ہے۔ امریکہ میں تباہ کن طوفان میں مرنے والوں کی تعداد 26 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست میسیسیپی میں طوفانی ہواؤں اور سائیکلون کے بعد امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اب تک اس طوفان کے نتیجے میں 25 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طوفانی ہواؤں نے کئی قصبوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جن میں رولنگ فورک قصبہ بھی شامل ہے۔ ایران کی واٹر پولو کی قومی ٹیم ایشین چیمپئن شپ مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مقابلوں کے چوتھے دن ایران کی قومی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں ازبکستان کی ٹیم کو 18 کے مقابلے میں 8 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ اس سے پہلے ایران کی ٹیم نے گروپ بی میں ہانگ کانگ، قزاقستان اور فلپائن کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ سنگاپور میں ہونے والے ان مقابلوں میں پہلی سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں واٹر پولو کے ورلڈ لیگ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 امین امین یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس وال عدمی رحیم رحیم رحيم 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 رحيم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله۔
سمعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات،
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد۔
سامعین، ہمیں توجہ کرنی چاہیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ نیکی اور برائی خود تمہاری طرف ہی پلٹی ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پر بہت تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ اسراء کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سمعین، قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور انسان کی رہنمائی اور انسان کو سعادت اور خوشبختی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن آیات کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی صاحب سورہ مبارکہ توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ اخلاص کے سلسلے میں چوتھی گفتگو ہے۔ فضائل اور فوائد سورہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من صلی بعد المغرب رکعتین قبل ان ينطق مع احد یقرأ فی الاولى بالحمد وقل یا ایھا الکافرون، جو شخص بھی مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز مستحب پڑھتا ہے اس طرح سے کہ ابھی کسی سے گفتگو نہیں کی ہو، نماز مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے دو رکعت یہ نماز پڑھے، کہ اس کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ یا ایھا الکافرون پڑھے علیکم السلام، وفی رکعت ثانیہ بالحمد وقل ہو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے، خرج من ذنوبہ کما تخرج الحیۃ من سلخہا، تو یہ شخص گناہوں سے اس طرح سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے سانپ جب اپنی کھال بدلتا ہے اور پہلی والی کھال سے بالکل نکل جاتا ہے، یہ شخص بھی اس نماز کو اس انداز سے نماز مغرب کے بعد بغیر کلام کیے ہوئے پڑھے تو یہ بھی گناہوں سے اس طرح سے دھل جاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب الدر المنصور، تفسیر الدر المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 412۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من قرع بعد صلاۃ الجمعہ، جو شخص بھی علیہ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھتا ہے کیا، قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص کی نماز جمعہ کے بعد تلاوت کرتا ہے، وقل اعوذ برب الفلق، اور سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے، وقل اعوذ برب الناس، اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، سبع مرات، سات مرتبہ، تو اعاذہ اللہ بها من السوء الی الجمعۃ الاخرى، تو اللہ تبارک و تعالی ان تین سوروں کے پڑھنے کے سبب اس کو آئندہ جمعے تک ہر آفت، بلا، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر در المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 412۔ اس کے بعد روایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلى صلاة الغداۃ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، ثم لم يتکلم، اس کے بعد تکلم کیے بغیر، حتی یقرا قل ہو اللہ احد 10 مرات، 11 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھتا ہے بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے، لم یدرکہ ذلک الیوم ذنب و اجر من الشیطان، تو اس دن کی ضمانت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ مگر میں وہی بات عرض کروں گا کہ مگر یہ کہ انسان خود ہی مجسمے شیطان ہو جائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو پھر وہ، اس کا حوالہ بھی کتاب در المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 413۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، کہہ دو اے پیغمبر، اور بالواسطہ ہم سب سے خطاب ہے، کہ اللہ ایسا ہے، احد، جس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ ایک کا معنی یہاں اس لیے نہیں کہ ایک کے مقابل میں دو ہوتا ہے، لہذا احد کے معنی یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں، لہذا اس میں چند مطلب قابل ذکر ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ واحد اور احد کے درمیان کیا فرق ہے، کہ اللہ واحد ہے یا اللہ احد ہے، کیا کہنا صحیح ہے؟ تو لفظ واحد ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد پایا جاتا ہو، واحد، اور لفظ احد جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسی چیز اور ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد نہیں پائی جائے۔ بس پہلا فرق احد اور واحد میں تو یہ ہو گیا کہ واحد اس چیز کے لیے یا اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد پایا جا رہا ہو، جس کے مقابلے میں 2-3-4 ہوں، لیکن احد اس چیز کے لیے یا اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد نہیں پایا جاتا، لہذا واحد کے مقابل میں ثانی پایا جاتا ہے، لیکن احد یعنی جس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، لا ثانیہ، جس کے مثل کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں قل ہو اللہ واحد نہیں کہا، قل ہو اللہ احد کہا، کیونکہ اس کے مقابل میں ممکن تھا کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے کہ واحد یہاں کہا گیا ہے، اس کا مطلب دوسرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے، خدا وندے متعال نے ایسا لفظ استعمال کیا شرک اور کفر کو دور کرنے کے لیے، حتی وہم و گمان سے کہ احد، کہہ دو اللہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ مثلا واحد کی مثال مثلا اس طرح سے دیتے ہیں کہ مثلا واحد کے لیے یہ کہنا کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں جگہ سے میرے پاس ایک شخص نہیں آیا، ٹھیک، تو اس میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک نہیں آیا، ممکن ہے دو تین چار پانچ آئے ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے، کہنے والے نے، کہ ایک نہیں آیا ہے میرے پاس، تو ممکن ہے دو چار پانچ آئے ہوں۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، یعنی احد، تو یعنی کوئی بھی نہیں ہے، فلاں جگہ سے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ ایک آیا، نہ دو آیا، نہ چار آئے، جبکہ واحد کہنے کی صورت میں دو چار پانچ کے امکان ہے، لیکن احد کی صورت میں اصلا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی احد ہے، یعنی اس کے مانند کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے نقل ہے کہ اللہ کے احد اور واحد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی احدیت سے مراد اس کی ذات ہے، احدیت یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں، اور واحد سے مراد اس کی صفات ہیں، کہ اس کی صفات ایسی واحد صفات ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا خدا کے لیے ذات کے لحاظ سے احد اور صفات کے لیے واحد کا استعمال کرنا صحیح ہے۔ احد ذات کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور واحد یعنی وہ اپنی صفات میں ایسا یکتا ہے کہ وہ صفات دوسروں میں نہیں پائی جاتی، وہ اس کی مخصوص صفات ہیں، یعنی گویا وہ اپنی ذات اور صفات تمام میں منفرد ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر کشف الاسرار وعدت الابرار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 662۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر یہ چند آیات بھی دلالت کرتی ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ ہے، اور رحمان الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس کی تشریح سورہ حمد میں گزر چکی اور مزید آگے آ جائے گی کہ رحمان اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان الدنیا، یہ صفت دنیا ہے کہ وہ رحمان ہے دنیا میں، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے، اب وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، جو بھی ہو، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ان کو رزق دے گا چاہے وہ نیک بنے یا برے رہیں۔ رحیم سے مراد کیا ہے؟ رحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں خدا مہربان ہے، یعنی فقط مومنین کے ساتھ، کیونکہ آخرت کا حساب و کتاب فقط عقیدے اور عمل سے ہے، وہاں جاہ و جلال، منصب و اقتدار، پائی پیسے سے نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے ہے۔ لہذا عمل یقیناً جو صاحبان ایمان ہوں گے انہی کا اچھا ہوگا، لہذا اس لحاظ سے رحیم للمومنین کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں الحی القیوم استعمال ہوا اس کی، کہ جو زندہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو موت آئے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات العزیز الحکیم، یعنی ایسا غالب اور ایسا توانا کہ جس سے بالاتر کسی کی قدرت نہیں ہے، حکیم ایسا دانا ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، حتیٰ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کسی امام کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق علم ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق علم ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوا خالق کل شئین، ہر چیز کا خالق، یہ صفت فقط ذات باری تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ پھر سورہ طہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا لہ الاسماء الحسنا، اس کے تمام اسماء جو ہیں اچھے اسماء ہیں، جن کے واسطے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان کے اپنے معنی ہیں۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا اللہ کی یہ صفت کہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار وہی ہے۔ پھر سورہ طہ کی آیت نمبر 98 میں ذکر ہوا کہ وسع کل شئین علما، اس کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی جتنا بھی علم ہم آئمہ کے لیے، انبیاء کے لیے ثابت کر دیں، ان سب سے اللہ کا علم بالا تر ہے، نہ طاقت و قدرت میں اس کا کوئی مقابل ہے، نہ علم میں اس کے کوئی مقابل ہے۔ لہذا سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین،
اے انسانوں بس اسی کو پکارو، چاہے واسطے کے ذریعے سے، اہل بیت کے واسطے کے ذریعے سے، لیکن اصل کیونکہ مسبب الاسباب وہ ہے، لہذا تمہیں وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگتے وقت بھی تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ترین بندے ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کو مستجاب کرنے والا اصل وہی ہے چاہے وہ ان کے ذریعے سے کرے، لہذا اگر درمیان سے اس کو ہٹا دیا اور اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں بس جو کچھ بھی ہے یہ ہے، یہیں سے کفر و شرک کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا پروردگار بھی ہے تمہارے گزشتہ آبا و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفات ذکر ہوں، کیا؟ عالم الغیب و شہادہ، وہی ذات ہے جو غیب کا علم بھی رکھتی ہے حضور کا علم بھی رکھتی ہے، ہوا الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے وہی رحیم بھی ہے، الملک القدوس، ایسا مالک اور بادشاہ ہے القدوس جو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، دنیاوی بادشاہوں کی طرح اس کے کسی کام میں کوئی اشکال اعتراض نہیں کیا جا سکتا، السلام، وہ ایسا مرکز سلامتی ہے کہ جس میں کوئی ظلم نہیں پایا جاتا بلکہ وہ لوگوں کے عیوب کو چھپا کر کے ان کو سلامتی دیتا ہے، المؤمن، مومن کے معنی کیا ہے؟ یعنی امنیت عطا کرنے والا، بس مومن اپنے آپ کو کہلانے والا مومن بھی سوچ لے، یعنی مومن وہ ہے جیسا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں بھی فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ زبان کلام سے لوگ محفوظ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 17 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کر دیتے ہیں، اصلا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کیا، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، انسان تو انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، سب اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہی ایسی غالب اور توانا قدرت ہے، حکیم ایسے علم رکھنے والی ذات ہے کہ جو ماضی تو ماضی، حال اور استقبال آئندہ ہمیں نہیں معلوم، ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، حتیٰ ہم گزشتہ اپنے ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن خداوند متعال ایسا حکیم ہے جو ہمارے ماضی تو ماضی، حال تو حال، استقبال میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ ماحول میں وہ بھی، آئندہ دور میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 25، پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا، ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، خالق کل شئین، جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فانا تؤفکون، اے انسانوں پھر تم کہاں چلے جا رہے ہیں، ایسی صفات کا مالک پروردگار تمہارا رب جب موجود ہے تو تم اسے چھوڑ کر کے کیوں اس کی مخلوق کو اس کے برابر یا اس جیسا قرار دے رہے ہو؟ لہذا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا ہے، ہو رہا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دیکھو وہ ایسی ذات ہے کیونکہ وہ جسم جسمانیت نہیں رکھتی، لہذا تم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، تم صرف اس کی مخلوقات کے ذریعے سے اس کے وجود کا یقین کر سکتے ہو، وہ ہوا یدرک الابصار، وہ ہے جو ہر آن ہر ثانیہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ ہوا اللطیف الخبیر، وہ ایسا باریک بین ہے کہ تمہارے ہر کام کو ذرہ برابر بھی، کہ تم مثلا اس وقت درس میں بیٹھے ہوئے اور سوچ کیا رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، ہم آپ ممکن ہے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں لیکن کیا سوچ رہے ہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، الخبیر، آگاہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
یا مسلم هذا قرآنی قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان،
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
جو کچھ بھی مانگنا در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میں بن کے سوالی آیا ہوں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا،
ساری
وجہ گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری.
میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری،
میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری.
گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، شریک امت علی میں حبیب ہوں میں،
شریک امت علی میں.
کوئی نہیں ہے تیرے سوا، نام نس ہے نہ کوئی، میرا ہمدم یا رسول اللہ تیرا ہی نام.
غریبم بنوایم خاک سارم یا رسول اللہ
میری حالت بے رحمت کی نظر سرکار ہو جائے
میری حالت بے رحمت کی نظر سرکار ہو جائے
صبر ہی میرا زکا مجھے دیدار ہو جائے مجھے بھید ملے آقا
بھید ملے آقا بھید ملے
مجھے نظر کرم کی
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تهران خصوم